الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی آج 11 تاریخ ہے، کل عاشورہ گزرا ہے. محرم کے اور بالخصوص عاشورے کے دن کی جو فضیلت ہے، اس کے حوالے سے عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا جو واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے اس دن کی عظمت و فضیلت ہے. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی جو حرمت اور فضیلت ہے، اور عاشورے کی جو فضیلت اور عظمت ہے، وہ اول روز سے ہے، پہلے سے ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورے کے دن روزہ رکھا اور روزے کی تعلیم دی، جبکہ ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا. اسلام سے پہلے بھی اس دن کو معظم سمجھا جاتا تھا، یا فضیلت والا اور عظمت والا دن ہوا کرتا تھا. پچھلی امتوں میں بھی اس کی تعظیم تھی. تو اس دن کی فضیلت اور عظمت واقعہ شہادت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ایک وہ مستقل چیز ہے. وہ ہاں، بزرگوں نے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جیسے شہادت کا مرتبہ ملا، ایک اور فضیلت ان کو یہ ملی کہ یہ شہادت ان کی عاشورے کے دن ہوئی، کہ ان کے حق میں فضائل جمع ہو گئے. ایک بات تو یہ وضاحت کے حوالے سے تھی. دوسرے، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کے محرکات کیا تھے، کن وجوہات سے امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہوئے تھے، پھر سفر کے دوران کیا واقعات پیش آئے، اور پھر سفر میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اور واقعہ شہادت کے بعد جو حالات پیش آئے، یہ جو احوال اور حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں امت مسلمہ کے بہت سارے افراد کو ہے. جو اس کے حقائق ہیں، جو اس میں حضرت حسین اور ان کے اہل قافلہ کی مظلومانہ شہادتیں ہیں اور ان کی انتہائی غم انگیز داستانیں ہیں، اس کا دکھ اور اس کا درد اور اس کا رنج اور اس کا غم ایک مسلمان تو کیا ہر انسان کو ہوگا، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کی اسے تکلیف نہ ہو. لیکن اس واقعے کو جب انالائز کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات کو، تو بہت سے لوگ اس میں صحابہ کو اپنی بدزبانی کا اور شکوے کا نشانہ بناتے ہیں. بہت سے لوگ دوسرے اس وقت کے نیک مومنین کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. بعض حضرات تو خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو پالیسی تھی اس حوالے سے، اس میں ان کو ہدف ملامت بناتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونی چاہیے. میں صرف مختصراً اس حوالے سے کچھ اشارے کرتے جاؤں گا، کیونکہ یہ چیز شروع ہوئی تھی اس بنیاد پر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی ولی عہدی حضرت معاویہ کے زمانے میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت تسلیم نہیں تھی. اور اس موقف اور اس نظریے میں امام حسین، حضرت حسین تنہا نہیں تھے، دوسرے اور بہت سے صحابہ یہ رائے رکھتے تھے کہ نہیں، ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے. یزید سے بیعت نہ کرنے، اس کو خلیفہ تسلیم نہ کرنے کی کیا وجوہات تھی؟
اس کی دو بڑی وجوہات تھی، بہت سی وجوہات ہیں، بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب تک جو خلافت چلی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت چلی آئی ہے، وہ علی منہاج النبوت تھی، نبوت کے طریقے پر تھی، وہ ایسے تھی جیسے دین میں مطلوب ہے. اب اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شروع ہونی شروع ہو گئی ہیں جو آگے چل کر کے انتہائی غلط طریقہ اختیار کر لیں گی، اور دین کے اندر، پھر دین کے نام سے دنیا کے اندر یہ سب کچھ ہوا کرے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہاں لوگ ہدف تنقید بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو، اپنے بیٹے کو جو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی کا ارادہ کیا، اس میں وہ غلطی پر تھے، معاذ اللہ. پھر اس کے بعد جو وہ خلیفہ بن گیا اس کے اندر وہ غلطی پر تھے، اس معاذ اللہ، اس غلطی کو وہ حضرت معاویہ سے جوڑتے ہیں. سیاسی امور جو ہوتے ہیں، سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں، اس کے بہت سے پہلو اور بہت سے لیئرز ہوتی ہیں. ہر پہلو، ہر لیئر ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے اندر اختلافات جو ہوتے ہیں، الگ الگ اوپینینس ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کے درجے میں، کوشش کے درجے میں سب مخلص ہوں اور کوئی بھی بدنیت نہ ہو، غیر مخلص نہ ہو، لیکن طریقہ ظاہر ہے کوئی ایک درست ہوگا. اگر معاملہ اجتہادی ہے، اگر موقف اجتہادی ہے، اجتہادی کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہے کہ قطعیت کے ساتھ شورلی وہاں پر 100% کوئی ایک بات طے نہیں ہے، دوسری اوپینین کی بھی وہاں پہ گنجائش ہے، تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اجتہادی معاملات کہلاتے ہیں. اجتہادی معاملات میں ایک دوسرے کو ہدف تنقید نہیں بنا سکتے، ہدف ملامت نہیں بنا سکتے، غیر ضروری کرٹیسائز نہیں کر سکتے، بدنیت ہونے کا طعنہ اور الزام نہیں دے سکتے. خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ نہیں بنایا تھا کسی کو، امت پر حال چھوڑ دیا تھا کہ تم لوگ چن لو اپنا خلیفہ، یہ ایک طریقہ ہمارے لیے تھا، آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اپنے بعد مسلمانوں کے حوالے کر دیتے خلافت کے معاملے کو. دوسرا یہ تھا حضرت ابو بکر کے جیسا کسی ایک کو اپوائنٹ کرتے، لیکن وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، کوئی دوسرا ان کا بیٹا نہ ہوتا، ان کی اولاد نہ ہوتی، حالانکہ ان کی تو اولاد تھی، لیکن اولاد کو چھوڑ کر انہوں نے غیر اولاد کو ترجیح دی، اور اس وقت امت کے لیے جو سب سے بہتر اور افضل ترین فرد تھا اس کو چنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. تو آپ ایسا کرتے کہ اس وقت امت کا جو سب سے بہتر فرد ہے دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے حوالے سے اور خلافت کے حوالے سے، اس کو آپ چن لیتے، حضرت صدیق اکبر کے طریقے کو آپ پسند فرما سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کے جیسا کسی ایک کو اپوائنٹ نہ کرتے، بلکہ چھ کچھ لوگوں کی کمیٹی بنا دیتے اور کہتے کہ میرے بعد میں یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون منتخب ہوگا امیر. یہ تین آپشن ہیں. جن لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کو ماننے سے اور خلافت کو ماننے سے انکار کیا تھا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ایسا کر لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے مدبر تھے، وہ انتہائی قائدانہ صلاحیت ان کے اندر آخری درجے کو، جس کو پہنچی ہوئی کہتے ہیں، اس درجے میں ان کے پاس تھی. من دہات العرب، داہیت العرب وہ کہلاتے تھے، یعنی بہت بڑے مدبر تھے. آج ہماری زبان میں سیاست دان ایک گالی بن چکا ہے، یہ لفظ اور ایک عہدہ یا منصب ہماری زبان میں گالی بن چکا ہے، حالانکہ یہ جو سیاست کا جو کام ہے نا، یہ انبیاء والا کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملات کی سیاست کو دیکھا کرتے تھے انبیاء، تسوسہم الانبیاء، یہ لفظ آتا ہے، تسوس سیاست سے ہے. قیادت کرنا، قائدانہ صلاحیتوں کو امت کی خدمت میں لگانا، یہ سیاست ہے. اب یہ آج کے زمانے میں ہمارے ان عہدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بد کرداری کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے ہماری نظروں میں یہ چیز بری بن گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسی نہیں ہے. تو وہ جو تھے وہ اچھے سیاست دان تھے، بہت بڑے قائد تھے، بہت زبردست مدبر تھے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ تدبیر امور کو جانتے تھے کہ لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور وہ کبھی مداہنت سے کام نہیں لیتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی، یہ کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کہیں پر کسی روایت میں یہ نہیں آیا، حالانکہ 20 سال حکومت کی انہوں نے، 20 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس میں کوئی غلط کار ہوتا ہے تو ایک آدھ غلطی تو کر بیٹھتا ہے، یعنی بہت بڑی قسم کی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی تو ثابت ہے، یعنی ان کے بعض فیصلے ایسے تھے جس کو بعد کے اور اس وقت کے بڑے علماء نے کہا کہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدنیت ہیں، یہ بد کردار ہیں، یہ فلاں گناہ کیا، کبھی یہ کسی روایت میں یہ ثابت نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت بڑی قائدانہ صلاحیتوں کے حامل اور مالک تھے، اس کے علاوہ ان کو بعض خصوصی شرف حاصل ہیں. کاتب وحی تھے وہ، قرآن کریم جب اترتا تھا تو اللہ کے نبی تو لکھنا نہیں جانتے تھے، تو صحابہ کو بلا کے لکھواتے تھے، تو جن لوگوں کو لکھواتے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی. قرآن کریم نے کاتبین وحی کے بارے میں کرام بررہ کا لفظ استعمال کیا، وہ معزز ہیں، وہ نیک ہیں، قرآن تو ان کو یہ ٹائٹل دیتا ہے. تو لوگ اگر ان کے بارے میں کچھ خلاف کہے کہ اپنی زبانیں گندی کرتے ہیں تو پھر اس سے ان کا ایمان خراب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو ان کو کرام بررہ کہہ رہا ہے، جس اللہ کو بعد کے حالات کا علم ہے وہ اللہ ان کو یہ ٹائٹل دے رہا ہے. میں جس وقت وہی لکھ رہے تھے اس وقت یہ معاملات نہیں تھے، اس واسطے کرام بررہ بولا جا رہا، ویسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اور اللہ کو تو قیامت تک، قیامت کے بعد تک اور تا ابد ہونے والے سب احوال کا تفصیلی، اجمالی، سرسری، گہرائی کے ساتھ سب کچھ علم اللہ کو حاصل ہے. تو ان حالات کے اللہ کے علم میں ہونے کے باوجود کرام بررہ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حضرت معاویہ نے تراشے تھے، کوئی معمولی خدمت ہے حضور کے بال نکالنے کی، حضور کے بالوں کی اصلاح کرنے کی جو خدمت ہے کوئی معمولی خدمت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون انہوں نے تراشے تھے، اور انہوں نے اپنے وصیت میں لکھا تھا کہ یہ جو حضور میں نے آپ علیہ وسلم کے ایک بار ناخون تراشے تھے، وہ ناخون میں نے سنبھال لیے تھے، اس کو شیشی میں ڈال کے رکھ لیے. غور کریں، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے اس واقعے کو ہوئے، حضرت معاویہ کی حکومت 20 سال نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، 25 سال نہیں، اس واقعے کو ہوئے 40-45 سال ہو گئے، ان کی حکومت 20 سال کی ہے، اس سے پہلے خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے وہ 30 سال کی ہے، اور آخری عمر میں یہ وصیت کر رہے ہیں. تو 50 سال تک اس ناخنوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک شیشی میں. اب وہ کہتے ہیں کہ اس شیشی کے اندر جو ناخن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، میں نے جب ناخن اتارے تھے آپ کے تو اس کو سنبھال لیا تھا، جب میں مر جاؤں تو اس کو پیس لینا، اور اس کو پیس کر کے میری آنکھوں میں اس کا سرما لگانا، میری نتھنوں میں ان کا برادہ ڈالنا، اور میری لاش پر، میرے جنازے پر اس کا چھڑکاؤ کرنا. ایسے عاشق رسول ہیں یہ لوگ. اس عشق کے ساتھ میں، ایسی محبت کے ساتھ میں، اور باقی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے ان کی خلافت کے زمانے میں جو ان کے دین کو لے کر کے ان کی جو فکریں تھیں، ان کی جو کوششیں تھیں، فتوحات ان کے زمانے میں وسیع ہوئے، بحری بیڑا ان کے زمانے میں تیار ہوا، اس کی انہوں نے قیادت کی، جہاد میں اپنی زندگی گزار دی، تو ایسے نیک نیت لوگوں کے حوالے سے ہم غلط بدنیتی کا طعنہ اور الزام نہیں دے سکتے. اگر ہم خدا نخواستہ کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہتا ہے تو اپنی زبان گندی کرتا ہے اور اپنا ایمان خراب کرتا ہے. خطبے کے اندر ہم یہ جو پڑھتے ہیں، دو خطبے دیے جاتے ہیں، ایک اذان سے پہلے درمیان کی اور ایک اذان کے بعد، تو دوسرے کے اندر ہمیشہ ایک صحابہ کی عظمت کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، مطلب ہے اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کریٹیسائز نہیں کرنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے. صحابہ سے کوئی محبت کیوں کرے گا؟ اسی وجہ سے نا کہ انہوں نے ہمارے نبی کا زمانہ پایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. اس وقت وہ آپ پر ایمان لائے ہیں جب آپ پر ایمان لانے کے لیے دنیا تیار نہیں تھی، اس وقت انہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے جب آپ کو لوگ شہر بدر کر کے باہر بھیج رہے تھے. ہر طرح کا ساتھ، ہر طرح کا حق، حق کے رفاقت انہوں نے، حق کے ایمان نبھایا، ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں پسند ہیں، اور ان کے اس پسندیدہ عمل کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ان کو اپنی پسندیدگی کی ڈگری دے دی. صحابہ میں درجے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے صحابہ میں درجے بے شک ہیں. خلفائے راشدین جو ٹاپ کے ہیں وہ سب سے پہلا درجہ ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ہیں، پھر اس کے بعد شرکائے بدر ہیں، بدر کے اندر جو شریک ہوئے وہ سارے صحابہ مجاہد صحابہ ہیں، اس کے بعد ہجرت کرنے والے سب مسلمان ہیں، اس کے بعد حدیبیہ سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہو گئے ان کا رینک ہے، اس کے بعد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ان کا رینک، رینک سب کے الگ الگ ہیں، ان کے گریڈز ہیں، ان کے درجے ہیں، لیکن سورہ حدید کے اندر کھول کے دیکھیے، پہلا رکو جہاں ختم ہوتا ہے وہاں یہ آیت ملے گی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا، سب صحابہ سے، خلفائے راشدین ہو، عشرہ مبشرہ ہو، بدری مجاہدین ہو، سارے مہاجرین ہو، مہاجرین کی نصرت کرنے والے انصار ہوں، حدیبیہ سے پہلے اسلام لانے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، چاہے اس کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں، کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا، حسنہ جنت میں، جنت کو کہتے ہیں قرآن، جس کو اللہ وعدہ کا لفظ غور کریں، وکلن وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا، ملے گا ہی ملے گا ان کو، تو یہ سارے صحابہ کا حال ہے. اب غور کریں، اس کے اندر حضرت معاویہ نہیں ہے، دوسرے اور صحابہ نہیں ہیں، بالکل ہیں، تو ان کے خلاف حرز سرائی، ہزیان بکنا، بکواس کرنا، یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، لوگو اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہو گیا تو تم کامیاب ہو. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یہ یہاں یہ نہیں بولا جا رہا کہ بھئی اللہ کے رسول کی، قرآن میں یہ مضمون تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، ان کے جیسا اپنے آپ کو بناؤ، ان کا ہر حکم پورا کرو، جو چیز وہ دیں لے لو، جس سے رو کے رک جاؤ، یہ مضامین آپ کو بے شمار ملیں گے. لیکن یہ بھی تو قرآن ہی میں ہے کہ لوگوں اگر تمہارا ایمان ان کے جیسا ہو گیا، ان سے مراد صحابہ، تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا میرا رسول میرے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک اسوہ ہے، ایسے ہی صحابہ کا ایمان بھی میرے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ مجھے کیسا ایمان چاہیے، ایسا ایمان چاہیے جیسا صحابہ لائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اچھا خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو کام کیا ہے یزید کی ولی عہدی کا، اپنے بعد اس کی ذمہ داری کا، یہ کوئی بدنیتی پہ نہیں تھا. انہوں نے صحابہ سے کہا تھا جو اس وقت کے موجود تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ تین کاموں میں سے کوئی کر لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے کیا، جیسا حضرت عمر نے کیا، چوتھی صورت ہم کو منظور نہیں ہے. جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے یہ کہا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں خلافت اسلامی بہت پھیل چکی ہے، اور واقعی پھیل چکی تھی، اور ادھر بہت سارے لوگ وہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان سے ہی زیادہ محبت رکھنے والے تھے دوسروں کے مقابلے میں، ان کو افضل سمجھتے تھے، ان کو حقدار سمجھتے تھے خلافت کا. اگر میں کسی میرے خاندان کے علاوہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپتا ہوں، تو پھر میری طرف کے جو لوگ ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگی. اس تفریقے سے میں امت کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کر رہا ہوں، یہ کھلے لفظوں میں تاریخ میں آپ کو مل جائے گی. یہ تدبیر انہوں نے کی، اور اس نیک نیتی سے کی کہ امت کو خلفشار سے بچایا جائے، سیاسی تفریقے سے بچایا جائے. وہ نیت میں پورے مخلص ہیں، وہ نیک نیت ہے، اس پر ان کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا. ہاں، علمی اعتبار سے یہ ڈسکس کیا جائے گا علماء کے مابین، علماء کے درمیان، کہ ایسا کرنا بہتر تھا یا اس کے خلاف کچھ دوسرا کرنا بہتر تھا. علماء نے کہا کہ دوسرا کرنا بہتر تھا، ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا. یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اسی لیے کہی گئی، اسی کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں. اب اجتہادی غلطی کا قصہ کیسا ہے؟ اجتہادی غلطیوں میں کوئی غلطی پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اصول ہے اسلام. لوگ درس دیتے ہیں کہ سب لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے، مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. جو لوگ یہ وحدت کا درس دیتے ہیں وہی صحابہ پہ زبان طعن دراز کرتے ہیں. یہ کیسا اتفاق کا درس ہے کہ آپ تو آپس میں متحد ہونا چاہتے ہیں، یا متحد ہونے کے نام سے مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ ہاں وحدت کی بات کرتا ہے یہ بندہ، اور پھر زبان کھولتے ہیں تو صحابہ کے خلاف میں، ان کے اوپر ان کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ وحدت کا درس نہیں ہے، یہ ہے اپنے آپ کو اس نعرے کے ذریعے سے فیمس کروانا. اگر واقعی وحدت مطلب ہے تو پھر مطلوب ہے تو پھر ہر جگہ آپ کے ہر بات سے، آپ کے ہر کام سے، آپ کے ہر نعرے سے، آپ کی ہر چیز سے پھر وحدت کا سبق ملنا چاہیے. اور جیسا کہ گزشتہ کئی جماعت میں بارہا عرض کیا گیا کہ ہر چیز میں اتفاق نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں اجتہادی چیزوں میں اختلاف ہوگا اور ضرور ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، ورنہ یہ ایک ہی مریض کے بارے میں ڈاکٹروں کی دو رائے کیسے ہو سکتی ہے، ایک ہی کیس کے بارے میں دونوں طرف کے وکیل کیسے ہو سکتے ہیں، اختلاف ہوگا، اختلافی چیزوں میں ہوگا، اس کا انکار کرنا حماقت ہے، احمقانہ حرکت ہے اگر کوئی بولے کہ یہ سارا مٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے حق تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں ولا یزالون مختلفین، یہ اس قسم کا اختلاف دنیا کے امور میں تو ہے ہی، دین کے حوالے سے قبول کرنے اور نہیں کرنے والوں کا اختلاف بھی چلتا رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے حق کو یہ نہیں بولیں گے، اہل حق کو یہ نہیں بولیں گے کہ تم حق بولنا چھوڑ دو، نہیں بولیں گے، نہ بول سکتے ہیں۔ باطل کو دبایا جائے گا، مٹایا جائے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اہل حق کو منہ سیلنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ باقی اس حوالے سے جو واقعہ پیش آیا تھا مظلومانہ شہادت کا، انتہائی درد انگیز، اس کو گزرے ہوئے 1450 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے۔ اب 1400 سال کے بعد میں اس غم کو اور رنج کو رنج و غم کے انداز میں منانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ خوشی منانے کا شریعت میں حکم ہے تو حدود ہیں، حد ہیں، لیمٹس ہیں کہ کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ غم و اندوہ منانا ہے، غم منانا ہے، اس کی بھی اجازت، اس کی بھی حدود اور لیمٹس بتا دی گئی۔ یہ جو دنیا ماتم کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، خون بہاتی ہے، کپڑے پھاڑتی ہے، بال نوچتی ہے، سارا دن کا دن اور عشرے کا عشرہ، مہینے کا مہینہ اس غم کی نظر کر دیتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اسوہ تو نہیں تھا۔ تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جب ایک ایک آدمی ان کے قافلے کا شہید ہو رہا تھا اور عورتوں کی چیخ و پکار خیموں سے آ رہی تھی، اس وقت بھی وہ ان کو نوحے سے منع کر رہے تھے۔ ان کا حال تو بے اختیاری والا تھا کہ وہ اپنے سامنے اپنے نوجوانوں کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی، تو وہ رو رہی تھی، تو وہ نوحہ کر رہی تھی۔ ان کو ابھی حضرت حسین کا جو پیغام تھا وہ تو یہی تھا کہ نہیں، تم کو یہ سب نہیں کرنا ہے، اپنے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو میرے ساتھ میں نوحہ نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، اوروں کو شکایت کا موقع نہیں دینا۔ اس قسم کے الفاظ روایتوں میں صاف ملیں گے آپ کو۔ اسلام میں کسی بھی غم کو منانے کی 3 دن تک اجازت ہے، کیونکہ طبعی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ تب فطری چیزوں سے روکتے نہیں ہیں، البتہ اس کو لمٹس دے دیتے ہیں، تو اس کی لمٹ 3 دن ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، لیکن اس سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے۔ ہاں کسی کو غم لاحق ہو تو پھر سال بھر رہے گا نا، کسی ایک دن نہیں رہے گا، برسی کے دن غم ہو رہا ہے باقی 365 دن نہیں ہو رہا ہے، 10 دن ہو رہا ہے باقی عشرے سارے غائب ہیں، 1 مہینہ ہو رہا ہے باقی مہینوں میں کوئی غم نہیں ہے۔ غم ہے تو پھر کیونکہ واقعے کی وجہ سے ہے، تو واقعے کا غم تو جب سے واقعہ ہوا تب سے اب تک ہے، تو ساری زندگی آپ کی غم کی نظر ہونا چاہیے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، خاص واقعہ موقعوں سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں خوشیوں کا کرنا، خوشی والی تقریبات کا کرنا کیسا ہے، غم کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ نارمل حالات ہیں، نارمل حالات میں خوشیوں کے کرنے کی، تقریبات کے منعقد کرنے کا جو حکم ہے وہی ہے، بلکہ صحابہ سے ثابت ہے، شادیاں کرنا، نکاح کرنا، تقریبات کرنا، یہ محرم کے مہینے میں صحابہ سے ثابت ہے، واقعہ شہادت کے بعد بھی ثابت ہے، اسی لیے اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے رشتے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں محرم کے بعد بات کریں گے، نہیں بھائی، محرم میں بات کریں، کیونکہ اگر ہم وہ محرم روکتے ہیں تو پھر غم منانے والی بات ہے وہ، اور ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم ایک ایسے نیک کام کا کی شروعات اور آغاز ایک بدعت کے سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ والی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے خوشی کی تقریبات کا موقع ہو تو اس وجہ سے رکنا نہیں چاہیے کہ یہ ابھی محرم چل رہا ہے وغیرہ۔ حق تعالیٰ صحیح فہم نصیب فرمائے، صحیح علم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔